أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي قوم الظالمين صلوات الله قوم الكافرين عزیزان ایمان جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں سلسلے مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے آج پوری طرح سے ساری دنیا غم حسین ابن علی علیہ السلام میں سید الشہداء علیہ السلام کے غم میں ڈوب چکی ہے اور پوری دنیا سوگوار ہو چکی ہے غم حسین علیہ السلام میں سیاہ لباس میں لوگ اپنے آپ کو ملبوس کیے ہوئے ہیں یہ لباس غم ہی نہیں بلکہ یہ لباس احتجاج ہے یہ سیاہ پرچم یہ سیاہ جھنڈیاں یہ سیاہ لباس اور یہ پیشانیوں پر سیاہ پٹیاں در حقیقت ایک احتجاج کی علامت ہے یہ احتجاج کی ایک تحریک ہے کربلا تحریک ہے کربلا احتجاج ہے سراپا احتجاج ہے کربلا ظلم کے خلاف ناانصافی کے خلاف بے عدالتی کے خلاف شیاطین کے خلاف اور طاغوت کے خلاف سلطنتوں کے خلاف اور ظالمانہ نظام کے خلاف طاغوتی نظام کے خلاف سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اشتراکی نظام کے خلاف جمہوری نظام کے خلاف اور طاقت اور بیجا ظلم و زیادتی کے خلاف ایک احتجاج ہے کربلا، سراپا احتجاج ہے کربلا. یہ مجلسیں در حقیقت اس تحریک کا حصہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سال بھر مجلسیں نہیں ہوتی ہیں؟ سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن ماہ محرم میں یہ اہتمام کیوں؟ ماہ محرم میں یہ فضا کیوں قائم کی جاتی ہے؟ اور یہ فضا قائم کر کے مجلسیں کی جاتی ہیں، تو اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا مجلسیں صرف ماہ محرم میں کرنے کی ہیں کہ 10 دن ہم محرم کریں ہیں اور اس کے بعد پھر آئندہ سال آئے محرم منانے کے لیے؟ کیا سفر کے مہینے میں مجالس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جماد الاول اور جماد ثانی اور رجب و شعبان و رمضان اور شوال و زیخات میں مجالس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سال بھر مجلسیں نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں ہونی چاہیے. جب سال بھر مجلسیں کی جاتی ہیں تو پھر ماہ محرم کی خصوصیت کیا ہے؟ پھر اس مہینے میں یہ اہتمام کیوں ہے؟ پھر اس کی سفارش کیوں کی گئی ہے؟ سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں لیکن اس تسلسل کے ساتھ، جیسا کہ لوگ ماہ محرم میں یہ تسلسل قائم کرتے ہیں، ہر روز اہتمام کرتے ہیں، ہر روز پابندی کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں انہیں قرار نہیں ملتا ان ایام میں. عام دنوں میں اعلان کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور کتنے لوگ حاضر نہیں ہوتے، لیکن آپ بتائیے کہ کوئی مومن ہو، کوئی شیعہ ہو، کسی کے دل میں جذبہ ولا ہو اور وہ ماہ محرم میں شریک نہ ہو، فرش عزا پر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ فرش عزا وہ ہے کہ جس میں ہر مکتب فکر و نظر کا انسان یہاں آتا ہے. ساری دنیا کے لوگ اس وقت غم حسین منا رہے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں جہاں مسلمان محرم مناتے ہیں، وہاں غیر مسلمان بھی اور خاص طور پر ہندو لوگ، جنہیں ہندو کہا جاتا ہے، چاہے وہ جینی ہو، چاہے وہ جو ہے بدھسٹ ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، سب کے سب محرم مناتے ہیں. اور یہ 10 دن بہت ہی اہتمام سے محرم مناتے ہیں، بہت خلوص سے، بہت ہی اپنے اعتبار سے وہ محرم مناتے ہیں. اپنے سلیقے کے اعتبار سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لہذا محرم مناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماہ محرم کی اہمیت کیا ہے؟ اگر آپ نے ماہ رمضان کی اہمیت اگر کسی سے سنی ہے تو آپ کو ماہ محرم کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اگر آپ حضرات نے ماہ رمضان کی اگر فضیلت سنی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ محرم کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیے، نمازیں انسان سال بھر پڑھتا ہے، روزے انسان رہنے والے سال بھر روزہ رکھتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کرنے والے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. انقلاب اسلامی کے بعد جو فوائد جو کلچر وجود میں آیا اس میں سے ایک کلچر یہ بھی وجود میں آیا کہ جب جب نماز پڑھو نماز کے بعد کم از کم ایک صفحہ قرآن ضرور تلاوت کرو. چنانچہ ہر مسجد میں اس وقت نماز کے بعد قرآن دے دیا جاتا ہے اور ایک صفحہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ برکات میں سے ہے, فیوزات میں سے ہے, یہ تبدیلی ہے کلچر میں جو آئی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ تلاوت کلام پاک ہر سال کیا جاتا ہے لیکن بہار قرآن ماہ مبارک رمضان ہے, روزوں کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. اس وقت بھی آپ روزہ رکھیں, ثواب ہے, مستحب ہے, لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہی مستحب روزے واجب ہو جاتے ہیں. سال بھر جو مستحب تھے اب وہ واجب ہو جاتے ہیں. اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنا واجب ہے. جب روزے واجب ہیں, جو واجب نہیں تھے وہ واجب ہے, تو جو نمازیں واجب تھی پہلے سے وہ کتنی اوجب نہیں ہو جائیں گی, کس قدر ضروری نہیں ہو جائیں گی. اور پھر ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملے گا, لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس ثواب کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا. ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کا ثواب بڑھ جائے گا. یہ اہتمام اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کو یہ فضیلت دی گئی ہے, کیونکہ ماہ رمضان کا تعارف ہی اس طرح سے کرایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, اس لیے یہ مہینہ محترم ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے, وہ رات جس رات میں قرآن دفعتن نازل ہوا, نزول دفعی و نزول تدریجی, یہ سب آپ سن چکے ہیں کہ قرآن 23 سالہ زندگی میں تدریجن نازل ہوا اور دفعتن قلب مصطفیٰ پر دفعتن نازل ہوا, اور وہ ہے شب قدر. وہ راتیں بہت قیمتی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ان راتوں میں قرآن نازل ہوا, لہذا اس رات میں قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف عام دنوں سے بہت زیادہ ہے. تو جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کلام پاک کرنا زیادہ استحباب رکھتا ہے, زیادہ ثواب کا موجب ہے, اسی طرح سے سال بھر مجلسیں کرتے ہیں لیکن ماہ محرم کی مجلسوں کا اہتمام اور ماہ محرم میں جو فضیلت رکھی گئی ہے مجلسوں کی, کہ یہ مجلسوں کا مہینہ ہے, یہ غم حسین کا مہینہ ہے, یہ آنسوؤں کا مہینہ ہے, شہیدوں کے تذکرے کا مہینہ ہے, اولیاء کے ذکر کا مہینہ ہے, اور خاص طور پر شہداء کربلا کے تذکرے کا یہ مہینہ ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو زندہ رکھنے کا مہینہ ہے. کیوں آخر اس مہینے کا اہتمام؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انقلاب برپا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو ماہ انقلاب کہا گیا ہے. اور مہینوں میں بھی انقلاب کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, تحریکیں چلائی جا سکتی ہیں ظلم کے خلاف, ناانصافیوں کے خلاف. مہینے کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہم ماہ محرم کا انتظار کریں تحریک چلانے کے لیے. ماہ محرم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اسے سال بھر چلایا جائے, لیکن جو تحریکیں گرم ہوتی ہیں وہ ماہ محرم میں ہوتی ہیں. مومن کا قلب ہمیشہ اسلام کے لیے تڑپتا رہتا ہے، لیکن ماہ محرم کے آتے ہی قلب مسلم میں انقلاب کی تحریک جاگتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے محرم کا، کہ محرم 1400 برس سے منایا جاتا ہے، لیکن اگر محرم کو سے اگر صحیح طور پر استفادہ کیا جائے تو ایک محرم اتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے کہ ایک محرم سے پورے حکومت اسلامیہ قائم ہوئی ہے اس محرم کی وجہ سے۔ اگر ایک ملک میں اگر صحیح معنوں میں محرم برپا کر دیا جائے تو وہاں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کے ہر ملک میں واقعی محرم اگر برپا کر دیا جائے تو دنیا کا کون سا ملک ایسا ہوگا کہ جس ملک میں انقلاب برپا نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ انقلاب ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو مومنوں کے اندر جذبہ ایمان جاگ جاتا ہے، جذبہ حریت جاگ جاتا ہے، ظلم کی چکی سے باہر آنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، زنجیروں کو توڑنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اس مہینے میں ایک طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی انرجی وجود میں آتی ہے یہ مہینے میں۔ اس مہینے میں احتجاج بڑھ جاتا ہے، یہ ماہ احتجاج ہے۔ یہ مہینہ ایک متحرک مہینہ ہے، فعال کر دینے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان جو سال بھر تحریک چلاتا ہے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، بے دینی کے خلاف، طاغوتی طاقتوں کے خلاف، وہ تحریک گرم ہو جاتی ہے ماہ محرم کے آتے ہی، خون میں حرارت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ واقعات مسلسل، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کوئی واقعہ وجود میں نہ آئے، ہر روز واقعات وجود میں آتے ہیں۔ کون سا دن ایسا ہے جس دن موت نہ واقع ہو؟ کوئی دن ایسا ہے کہ جس دن میں کوئی انسان نہ مرا ہو؟ کوئی دن آپ بتائیے، جب سے جو ہے معاشرہ وجود میں آیا ہے، سماج وجود میں آیا ہے، مسلسل جو ہے، اب تو دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں رہا کہ جہاں ہر روز اموات کی خبر ملتی رہتی ہے۔ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب تو شہادت کی خبریں بھی وصول ہوتی ہیں کہ ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ظلم مسلسل ڈھایا جا رہا ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کربلا کو زندہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ماہ محرم کو وجود میں لایا گیا ہے؟ کیوں اسے زندگی میں شامل کیا گیا ہے کہ ہر سال جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہماری نسلیں زندہ رہیں گی، محرم منایا جاتا رہے گا؟ کیوں محرم منایا جائے؟ کس لیے محرم منایا جائے؟ مظلوموں پہ رونا ہے تو مظلوم بہت ہے دنیا میں رونے کے لیے۔ صرف ہم کو رلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی یا آئمہ علیہ السلام نے جو تحریک پیدا کی ہے، محرم کو جو وجود میں لایا گیا ہے، اور غم حسین کو جو وجود میں لایا گیا ہے کہ اسے باقی رکھا جائے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ کیوں باقی رکھا جائے؟ ہم کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم روئیں، اپنی خوشیاں برباد کریں، کوئی خوشی نہ منائیں اس مہینے میں؟ کوئی عید نہ منائیں، کوئی خوشی نہ منائیں؟ شادی جسے کہتے ہیں، شاد ہونا، خوش ہونا، ہم شاد نہیں ہو سکتے اس مہینے میں، خوشی نہیں منا سکتے، پہلی محرم جو سال کا پہلا دن ہے، جس دن سال کا پہلا دن جو خوشی کا دن دنیا میں مانا جاتا ہے، ہم لوگ اس کو غم کا پہلا سال، پہلا دن سال کا اس دن ہم روتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے دن اگر روئے انسان تو سال بھر روئے گا۔ یہ ایک بدشگونی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، یہ سب خرافات ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رونا در حقیقت حیات کی علامت ہے، رونا در حقیقت زندگی کی علامت ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، نہ روئے تو پھر لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آتے ہی روئے تو روتے ہوئے ہی دنیا سے جائے گا اور فزتو برب الکعبہ کہتے ہوئے نہیں جائے گا، کامیابی کا اعلان کرتا ہوا نہیں جائے گا، خوش ہو کے نہیں جائے گا، اطمینان کے ساتھ نہیں جائے گا، ایسا کوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کو کلچر کس نے بنایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ اب لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا ہے، یعنی اب وہ چیز تحریک سے نکل کر ایک رسم میں تبدیل ہو گئی ہے کہ یہ ایام آئیں گے تو سیاہ لباس پہنیں گے، مجلس میں آئیں گے، بیٹھیں گے، تبرک کھائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ گویا ایک رسم، رسم میں، اور جو ہے وہ جیسا کہ یہاں لکھا گیا کہ عزاداری رسم نہیں ہے، رزم ہے۔ اصل اس کا مطلب کیا ہے؟ رسم اور رزم میں کے زیادہ فرق نہیں ہے، فرق اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے، نہ دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، مکمل ہے، لیکن اگر اس میں روح نہ ہو تو وہ کچھ نہیں ہے، مکمل ہونے کے باوجود بھی ناقص ہے۔ اگر اس کی روح نکال لی جائے تو وہ رسم بن جاتی ہے، اور اس رسم کے اندر اگر روح ڈالی جائے تو وہی رسم بن جاتا ہے۔ رسم تو رہتی ہے، رسم کو رسم بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہے، اذان دینا، اذان تو اذان ہے، رزمی بھی اذان ہی اذان ہوتی ہے، بزم کی اذان بھی اذان ہوتی ہے، رسم کی اذان بھی اذان ہوتی ہے، اذان تو اذان ہے۔ میدان کارزار میں بھی اذان دی جاتی ہے، گھر میں بھی اذان دی جاتی ہے، مسجد میں بھی اذان دی جاتی ہے، میدان میں بھی اذان دی جاتی ہے، اذان تو ہمیشہ دی جاتی ہے۔ تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اذان کا ڈھانچہ نہیں بدلتا، اذان تو اذان رہتی ہے، لیکن اگر اذان سے اس کی روح نکال لی جائے تو وہ اذان صرف رسم بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ہدف سے ہٹ جاتی ہے۔ ہدف اور جو مقصد ہوتا ہے، جو حکمت ہوتی ہے، جو فلسفہ ہوتا ہے قیام کا، اسے کہتے ہیں روح، اور یہ جو خالی چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بدن۔ آنکھیں دیکھتی ہیں مگر روح کی موجودگی کی وجہ سے دیکھتی، کان سنتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں سنتی، کان سنتے ہیں، لیکن اس کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ اگر روح ہے تو کان سنیں گے، روح نہیں ہوگی تو آنکھیں تو کھلی رہ گئی پر مر گئی بکری۔ یہ کیسے ہوا کہ آنکھیں تو کھلی رہ گئی؟ میر انیس کا پہلا شعر ہے، نو برس کی عمر میں جو ابتدا میں جو انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال وہ ایک تعجب کی بات ہے کہ بکری ہے، زندہ نظر آ رہی ہے، لیکن وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی روح نہیں ہے۔ تو اب عزاداری تو عزاداری ہے، آپ کو جو حکم دیا ہے عزاداری ہی کرنے کا حکم دیا ہے، یہی رسم بجا لانے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ رسم کیوں، یہ رسم کیوں؟ ہمیشہ عزاداری کیجئے، آئیے بیٹھیے، شہداء کا ذکر کیجئے، یہ کیوں کیجئے، یہ کیوں کیجئے، یہ ہے اصل مسئلہ، کیوں کیجئے، کیجئے کیوں کیجئے، نماز پڑھیے کیوں پڑھیے، کیوں پڑھیے نماز؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز مت پڑھیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز مت پڑھیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ عزاداری مت کیجئے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ غم مت منائیے، کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ آنسو مت بہائیے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا جائے، کیوں کیا جائے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ اور پھر ماہ محرم میں یہ اتنی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کیوں بیٹھ رہے ہیں، کیوں یہ اہتمام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ آپ کو کمانا نہیں ہے؟ آپ کو نوکری نہیں کرنا ہے؟ یہ سب چیزیں چھوڑ کے کیوں، وجہ کیا ہے؟ سب مل کر ایک جگہ بیٹھے کیوں؟ سب مل کر گریا کریں ایک مقام پر جمع ہو کر، یہ رسم جو قائم کی گئی، یہ رسم کیوں قائم کی گئی ہے؟ یہ شکل جو دی گئی ہے، رسم ایک شکل کا نام ہے، یہ شکل کی روح کچھ اور ہے، لیکن یہ شکل کیوں، یہ ڈھانچہ کیوں، یہ مل جل کے بیٹھنا کیوں، اور سب مل کر یہ اہتمام کے پہلے پہلے جو ہے سلام پڑھا جائے، یا جو ہے کچھ جو ہے اشعار پڑھ کے آمادہ کیا جائے، اور جو ہے پیغام عاشورہ کو نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں بیان کیا جائے، کہ پہلے جو ہے نظم کو مقدم کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر نثری کلام شروع ہوتا ہے، پیغام کربلا کبھی سلام کی شکل میں، کبھی مرثیے کی شکل میں، اشعار کی شکل میں، مسدس کی شکل میں، مختلف شکلوں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے، اس کے بعد سب مل کے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خطیب منبر پہ جاتا ہے، اور پھر شہداء کربلا کا تذکرہ کرتا ہے. تو یہ کیوں کیا جائے ایسا، اور اس مہینے میں کیوں کیا جائے؟ تمہیں بتایا کہ اس مہینے میں کیوں کیا جائے، اس لیے کہ یہ مہینہ شہادت حسین ابن علی کا مہینہ ہے. یہ دس محرم وہ تاریخ ہے جس میں امام حسین شہید ہوئے ہیں، لہذا اس مہینے میں شہیدوں کے غم کے لیے سب سے اچھا جو مہینہ ہے، یعنی سب سے مہینوں میں بہترین مہینہ جو غم حسین منانے کا ہے، وہ ماہ محرم ہے. اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ایام نہیں ہے کہ جن ایام میں ہم گریہ کریں، جن ایام میں ہم شہداء کا تذکرہ کریں، کربلا والوں کا ذکر کریں، کیونکہ اس مہینے میں شہادت واقع ہوئی ہے. لہذا اس مہینے میں دل آمادہ ہے. کس لیے آمادہ ہے؟ ہم سب کے دل آمادہ ہے سننے کے لیے. کیا سننے کے لیے؟ شہیدوں کا ذکر سننے کے لیے. شہیدوں کا ذکر سننے سے ہوتا کیا ہے؟ کیوں سنا جائے شہیدوں کا ذکر؟ کیوں منایا جائے محرم؟ کیوں شہیدوں کا ذکر کیا جائے؟ ہم کو کیا فائدہ ہے؟ ہماری نسلوں کو کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے اجتماع کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری قوم کا کیا فائدہ ہے؟ محرم منانے کے نتیجے میں، جلوس نکالنے کے نتیجے میں ہمارے کتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کتنا ظلم ہوتا ہے، لوگ ہم سے تعصب کرنے لگتے ہیں، ہم لوگوں میں بدنام ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں مجلس کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ مجلسیں کرنے والے لوگ ہیں، غم حسین منانے والے لوگ ہیں، تو اس غم کے منانے کے نتیجے میں دنیا بھر میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. ہم کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, تو اس غم کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ پوری سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے, سوسائٹی بدنام ہو رہی ہے, اور ہمارے نسلوں کا خون ہو رہا ہے, ہماری قوم ماری جا رہی ہے. آپ افغانستان میں آپ دیکھیے, پاکستان میں آپ دیکھیے, کون سا ملک ہے جس ملک میں آزاداری منانے کے نتیجے میں, ورنہ سارے مسلمان ہیں, ان مسلمانوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ نماز سب پڑھتے ہیں, روزہ سب رہتے ہیں, شیعہ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, حج نہیں کرتے, زکات نہیں دیتے, جہاد نہیں کرتے, امر بالمعروف نہیں کرتے, پھر اور کیا ایکسٹرا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ لاکھ ہزاروں شیعہ مارے جا رہے ہیں, کس وجہ سے مارے جا رہے ہیں آپ بتائیے؟ کیوں کہ یہ شیعہ, تو شیعہ کرتے کیا ہیں؟ تو کیا آزاداری کرتے ہیں. تو آزاداری کرنا کیا ہے, اور کیوں ہم آزاداری کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے مارے جائیں, جس کی وجہ سے ہماری مسجدوں میں بم رکھا جا رہا ہے؟ اگر یہ رسم چھوڑ دیا جائے تو کیا نقصان ہونے والا ہے آپ بتائیں؟ بیٹھ کر ذکر کرنا ممبر سے, یہ تو کون سی مسجد ایسی ہے جہاں ممبر نہ ہو؟ آپ دنیا کی کون سی مسجد, کس فرقے میں آپ چلے جائیے, احمدی فرقے میں چلے جائیے, محمدی فرقے میں چلے جائیے, اور جو ہے جس فرقے میں آپ چلے جائیں, بوریوں کی مسجد میں چلے جائیے, وہابیوں کی مسجد میں چلے جائیے, وہاں ہر جگہ ممبر ہوتا ہے, ہر جگہ ذکر کیا جاتا ہے, تفسیر قرآن بیان کی جاتی ہے, حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, یہاں بھی ممبر ہے. تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم اپنا اتنا پیسہ, اتنا وقت, اتنی قربانیاں, یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ غور طلب مرحلہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے, اس سے نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ باتیں دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں پر ٹھیس لگیں یہ باتیں, کہ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں, ان باتوں سے بہت لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا, کتنے لوگ مایوس ہو جائیں گے. لیکن اگر کچھ لوگ مایوس ہو جائیں تو کیا حقیقتیں نہیں بیان کرنی چاہیے؟ اچھا, اگر ایسی بات ہے تو پھر اس پر ہمارے مذہب میں زور کیوں دیا گیا ہے؟ اسے باقی رکھنے کے لیے آخر کس نے کہا؟ دیکھیے, واقعہ ہو گیا کربلا کا, اسے ہر سال محرم میں جو کلچر, جو تہذیب بنائی گئی ہے, اور ہمارے پاس جو محرم جس طرح سے ہوتا ہے, یعنی فضائل و تذکرہ اور احادیث اور تفسیر تو ہر مسجد میں, جیسا کہ میں نے کہا, ہر مسلمان بیان کرتا ہے, لیکن یہ کربلا کو جو بیان کرنے کا فلسفہ ہے وہ کیوں؟ شہادت امام حسین پر یہ اختلاف کیوں؟ ورنہ اور لوگوں کی برسی منائی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, منا رہے ہیں لوگ, تو کیا ہم ان کو بھی جو ہے ان کو کوئی ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری محرم کو آپ دیکھیے, آج کل ہمارے برادران اہل سنت جو ہے وہ حضرت عمر کا جو ہے وہ ان کی شہادت منا رہے ہیں. منانے سے کیا وہ شیعہ عمر کہلا رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں جیسے شیعہ اگر غم حسین منا رہے ہیں شہادت کی وجہ سے, تو ہمارا بھی تو خلیفہ شہید ہوا ہے, اس کا غم ہم کیوں نہ منائیں؟ یہ بھی شہادت منا رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شہادت منا رہے ہیں, ہم کو بھی منانا چاہیے. وہ تبرک بانٹتے ہیں, ہم کو بھی جو ہے حضرت عمر کی شہادت منا کر تبرک بانٹنا چاہیے. کیا شیعوں کو جب اتنی محبت ہے اپنے اماموں سے, تو پھر ہم کو اپنے خلفاء سے یہ محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہی مطلب ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ محبت کا اظہار ہے. محرم کیوں کرتے ہیں؟ اظہار محبت کے لیے کرتے ہیں, کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے، اس کے اظہار کا نام ہے محرم، اس کے اظہار کا نام ہے ماتم، اس کے اظہار کا نام ہے مجلس، اس کے اظہار کا نام ہے مرثیہ خانی، اس کے اظہار کا نام ہے نوحہ خانی اور سینہ زنی، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اظہار محبت ہے. جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ اظہار کرتا ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی خونی ماتم وہ لوگ نہیں کرتے جن کے پاس اتنی محبت نہیں ہے. کسی کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ غم حسین میں خما بھی لگاتا ہے، زنجیر بھی لگاتا ہے، اور ہتھیار سے بھی جو ہے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس کے پاس محبت ہے، محبت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت کا، محبت جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس محبت کے پیچھے اگر کوئی حکمت ہے محبت کی یا نہیں ہے. یہ فعل جو انجام دیا جا رہا ہے، اس فعل کو پیچھے کوئی حکمت ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. رسم میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حکمت نہیں دیکھی جاتی، روح نہیں دیکھی جاتی. میں نے آپ کو بتایا کہ رسم میں اور رسم میں یا حقیقت میں، رسم اور حقیقت میں کیا فرق ہے. اگر آپ یوں سمجھیں کہ رسم اور حقیقت میں کیا فرق ہے، تو یہی کہ رسم وہ ہے کہ جس میں روح حقیقت نہ ہو، اور حقیقت وہ ہے کہ جس میں روح ہوتی ہے، چاہے وہ رسم کی صورت میں ہو یا غیر رسم کی صورت میں ہو، لیکن جہاں روح حقیقت ہو. سوال یہ ہے کہ شہادت واقع ہو گئی تو اب اس کو باقی رکھنے کا جو فرہنگ قائم، وہ کس نے کیا، وہ حکم کس نے دیا، اصل میں کس نیت سے دیا، کس وجہ سے دیا، کس حکمت کے تحت دیا، کس فلسفے کے تحت دیا. اس فلسفے اور حکمت تک پہنچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے، محبت کا اظہار ہے تو سڑک پر کیوں کیا جائے، گھر کے اندر بیٹھ کے بھی تو محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. کمرہ بند کیجئے اور جتنا ہو سکے اپنے جسم کو چھنی کر لیجئے. محبت کا اظہار سڑک پر کرنے کی کیا ضرورت ہے. کما کیجئے، اتنا کیجئے، اتنا کیجئے کہ کوئی پکڑنے والا نہ ہو آپ کو نا. پبلک میں تو اگر آپ کما کریں گے تو لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، چار لوگ آپ کو گھیر لیں گے، تو آپ کر نہیں سکیں گے. جذبات کا اظہار آپ کر نہیں سکیں گے. اگر جذبات کا اظہار کرنا ہے تو دروازہ بند کر لیجئے، کمرے میں اکیلے رہیے اور وہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، اور باہر نکل کر کوئی نشان مت چھوڑیے کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے. سر پہ ٹوپی پہن لیجئے کہ تاکہ سر کا نشان نہ دکھے. لباس پہن کے باہر آئیے کہ تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے کیا کیا ہے تنہائی میں، ہے نا. نماز واجب ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجتماع میں پڑھنے کا حکم کیوں دیا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، فلسفہ ہے یا نہیں. اگر فلسفہ نہ ہو تو آپ کہیں گے یہ حکم پھر کیوں دیا گیا ہے. اگر صرف اظہار محبت ہے تو گھر کے اندر بھی تو اظہار محبت، ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں روئیے گھر میں بیٹھ کے. لیکن یہ سب مل کر جلوس کیوں نکالتے ہیں، جلوس کس کے لیے نکل رہا ہے. یہ جلوس نکلے گا تبھی تو گولیاں چلیں گی، اگر آپ جلوس نہیں نکالیں گے تو گولیاں نہیں چلیں گی. آپ سڑک پر کما لگائیں گے تو اعتراض ہوگا، آپ گھر کے اندر کریں گے تو کس کو معلوم کہ آپ نے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. یہ ساری باتیں محرم ہی میں کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ محرم میں یہ باتیں سننے کے لیے آپ کا دل آمادہ ہے، آپ کا ذہن تیار ہے، آپ کی فکر آمادہ ہے، آپ کے خیالات دیکھ جا ہے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا ذہن یہاں ہے. ہم عام دنوں میں یہ بات کی جائے تو کسی کا ذہن آمادہ نہیں ہوتا ہے. ماہ محرم اس لیے قیمتی ہے، اس لیے اہمیت. میں بات کو سمیٹوں، وقت بہت گزر چکا. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے. پہلے ہم اس حقیقت کو بیان کریں اور پھر اس کو اس کی تفصیل میں جائیں، آہستہ آہستہ اس کے دریچوں کو کھولیں. پہلے تو فہرست بیان ہونا دو تین دن میں کہ آخر جو ہے ہم جن مطالب پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی فہرست کیا ہے، وہ کس مدے پہ بحث کرنا ہے، ہم کو موضوع کیا ہے گفتگو کا، عنوان کیا ہے. دو تین دن میں عنوان واضح ہو تاکہ گفتگو آگے بڑھ سکے. اگر موضوع طے نہ ہو تو آپ کیا بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، کیا پڑھ کیا رہے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے مولانا پڑھ کیا رہے ہیں، موضوع کیا ہے، اگر پتہ ہی نہیں چلا کیا موضوع ہے، عنوان کیا ہے نہیں پتا چلا، تو موضوع کا آج تعین ہو جائے کہ اصل میں موضوع کیا ہے. گفتگو آج نہیں ہو سکتی، گفتگو تو مسلسل ہوگی اور سال بھر ہوگی. اگر یہاں بات نہیں پوری ہو سکی دس دن میں تو پھر آپ کو اشرا رکھنا پڑے گا، پھر کسی اور کو صحیح اس موضوع کے اوپر پھر آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی، جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے کہ آخر ہم محرم کیوں کرتے ہیں. یہ طے ہونا ضروری ہے. اگر بغیر طے کیے ہوئے ہم محرم کرتے رہیں گے تو اس کی روح سے غافل ہو جائیں گے، اور جب روح سے غافل ہو جائیں گے تو جو مقصد اور ہدف ہے وہ پورا نہ ہو سکے گا. صلوات پڑھے محمد. نماز کیوں واجب قرار دی گئی؟ تو کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ضروری نہیں ہے علت بیان کرنا، عبودی احکام میں علت کا بیان کرنا شارع محترم کے لیے ضروری نہیں ہے. قانون یہی ہے، اگر مالک آقا بندے سے کہے، اپنے غلام سے کہے کہ پانی لائیے، تو غلام کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ کیوں پانی مانگ رہے ہیں، پیاس لگی ہے، ابھی تو پیا تھا، پھر کیوں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے. یہ سارے سوالات کرنے کا کوئی حق بندے کو نہیں پہنچتا. کیوں منگایا جا رہا ہے، کس لیے منگایا جا رہا ہے، کیوں کر منایا جا رہا ہے، منگایا جا رہا ہے، یہ سارے سوالات کا حق بندے کو نہیں پہنچتا، غلام کو نہیں پہنچتا، مالک کا حکم ہے. اسی ہو سکتا ہے کہ حکم ہی میں کوئی حکمت ہو، یہ جاننا ہو کہ یہ غلامی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، سچا غلام ہے کہ نہیں ہے. یہی پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن مانگا جا رہا ہے. بہرحال حکمت کا بیان کرنا عبودی احکام میں ضروری نہیں ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے کچھ حدیثوں کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے ان حدیثوں کو جمع کر کے شرائع جس کتاب کو علامہ حلی نے جمع کیا ہے ان حدیثوں کو، کہ جس میں علل الشرائع شریعت کی علت بیان، یہ حکم کیوں انہوں نے بیان کیا. لیکن کچھ باتیں اتنی ضروری تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی حکمت بیان کر دی، یہ لطف پروردگار ہے، جبکہ بیان کرنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا. اللہ کو معلوم ہے کہ کس ہدف کے تحت وہ یہ حکم دے رہا ہے، بندے کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالی نے کہا ہے کہ نماز کیوں ہم نے واجب قرار دی ہے، تو اپنی خاطر نہیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی خود غرض ہے، اس کو عبادت کی ضرورت تھی تو اس نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا. اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی عبادت گزار کی ضرورت نہیں ہے، کسی نمازی کی ضرورت نہیں ہے، کسی روزے دار کی، کسی تسبیح پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. تسبیح پڑھنے والے بہت ہیں لیکن وہ بھی اگر نہ پڑھیں تب بھی اس کا نقصان نہیں ہے. جو پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی تسبیح ہی ان کی غذا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کروبیان بہت تھے سجدہ کرنے کے لیے، انسان کی ضرورت کیوں پڑی اسے، یعنی وہ ضرورت پوری ہو گئی. نہیں، وہ بھی ضرورت نہیں ہے. ملائکہ کے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے قیام اور ان کے رکوع کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال بات پھیلتی چلی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں کے ہی فائدے کے لیے انسانوں کی غذا کے طور پر, چونکہ یہ معنوی غذا ہے, عبادت معنوی غذا ہے, انسان کی روحانی غذا ہے, اور یہ روحانی غذا روح انسانی کے لیے, کیونکہ روح انسانی روح ملکوتی ہے, ملکوتی روح کی حقیقت کے لیے, کیونکہ یہ روح ملائکہ والی روح ہے جو انسان کے اندر ہے, تو یہ ملائکہ والی روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اور ملکوتی غذا جو ہوتی ہے وہ عبادت کی صورت میں ہوتی ہے, اطاعت کی صورت میں ہوتی ہے, ہے نا. نماز نہیں پڑھے گا تو روح انسانی مر جائے گی, مر جائے گی. انسان جانور بن کے رہے گا, جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا, اس لیے ضروری ہے انسان کے لیے. جانور کے لیے نماز ضروری نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح جو تقاضا کرتی ہے, روح کی وہ تشنگی عبادت جس روح میں پائی جاتی ہے وہ روح ان کے یہاں نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. جس روح کو بھوک لگتی ہے عبادت کی, جو تشنگی محسوس کرتی ہے, جس کے بغیر وہ روح رہ نہیں سکتی, مر جاتی ہے روح, تو جانوروں کے پاس وہ روح انسانی نہیں ہے, وہ روح الہی نہیں ہے, وہ روح ملکوتی نہیں ہے کہ جو عبادتوں کے سہارے زندہ رہے, وہاں وہ روح مر چکی ہے. لہذا وہاں ظلم معنی نہیں رکھتا, وہاں چوری معنی نہیں رکھتی, وہاں پر جو ہے وہاں جو ہے تجاوز معنی نہیں رکھتا, وہاں حد سے آگے بڑھ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بکرا بہت بدتمیز ہے, یہ بلی بہت چور ہے, نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح نہیں ہے جو احساس کر سکے, اچھائی اور برائی کو پرکھ سکے, حق و باطل کے درمیان میں فرق قائم کر سکے, وہ روح نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ روح انسانی جب نہیں ہے تو اس کے تقاضے بھی نہیں ہیں. لیکن انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کی روح کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے. آپ کہیں گے کہ ہمارے گھر کی خواتین جب بیمار رہتی ہیں تو حکم خدا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نمازوں کے قریب نہ جائیں, تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیے, اگر اس کو آپ غذا سمجھ رہے ہیں تو غذا بیمار کو بھی دی جاتی ہے, یہ اور بات ہے کہ ہلکی غذا دی جاتی ہے, لیکن غذا کا تو ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا اگر نماز نہیں بھی پڑھنا ہے تو مصلے پر بیٹھنا اتنی دیر ضروری ہے, تاکہ روح کا ارتباط معنویت سے جڑ جائے اور وہ غذا روح کو ملے کہ جو نماز میں ملتی ہے. وہ نہیں مل سکتی جو نماز سے ملتی ہے. تسبیح نماز کی جگہ نہیں لے سکتی ہے, تحلیل نماز کی جگہ نہیں لے سکتی ہے, لیکن یہ دو بسکٹ بھی غذا کی صورت اختیار کر سکتی ہے. صحت مند انسان کے لیے کھانا ضروری ہے, بریانی ضروری ہے, گوشت ضروری ہے, دودھ ضروری ہے, لیکن بیمار کے لیے دو بسکٹ اور دودھ کافی ہے. اور فرمایا آپ نے, تو اب نماز کیوں نماز پڑھنے کی وجہ سے یورپ میں ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے, ہم کو مسلمان سمجھ کے ہمارا خون بہایا جاتا ہے, پھر وہی مسائل یورپ میں پیدا ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم کو لوگ مسلمان سمجھ کے ہمیں گھر نہیں دیتے, جبکہ عبادت تو عیسائی بھی کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں. نماز سے کیوں خوف ہے؟ عبادت ہے, پھر یہ عبادت کیس کی عبادت ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کہا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے, دیکھیے شاید 10 دن میں بھی ہم اس منزل تک نہ پہنچ سکے, لیکن صرف اشارہ ہی مل جائے تو کافی, ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں ہم سمجھ لیں. ہم کو ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہے, صاحبان فکر و نظر موجود ہے, اور سن چکے ہیں سالہا سال سے سارا فلسفہ. یہاں صرف توجہ دلائی جاتی ہے, کہ ہم متوجہ ہوں. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں متوجہ کرتا ہے. ہم کو ہر انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، تاکہ ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم مقصد سے دور ہیں، لیکن اس مقصد کو ہم جتنا اس کا لحاظ رکھیں گے، عمل میں اس ہدف کو نیت بنائیں گے، جس قدر ہماری نیت میں اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل جاندار ہوگا، اتنا ہی ہمارا عمل مؤثر ہوگا، اتنا ہی ہمارا عمل تاثیر گزار ہوگا، اگر ہم اس عمل میں نیت کو شامل کر لیں. نماز پڑھنے میں نیت یہ کریں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ برائیوں سے دور رہ سکیں، گندگیوں سے دور رہ سکیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز عبادت ہے، بندگی ہے، مگر اس کا ایک اثر ہے، اثرات بہت ہیں. دیکھیے اثرات بہت ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، مولانا نے تو ایک ہی فائدہ بیان کیا. نہیں، کیا نماز کا ایک ہی فائدہ ہے؟ ہزارہ فوائد ہیں. ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، نماز ایک غذا ہے، نماز ضروری ہے، بہرحال ہزارہ فائدے ہیں. لیکن ان فوائد میں قرآن مجید اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اہم ترین فائدے کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر. ابھی ایک والدہ سے آج بات ہو رہی تھی، وہ پریشان تھی کہ ہمارا بچہ کیسے برائیوں سے روکے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر ہاتھ میں موبائل بھی ہو تو خوف نہیں ہے، اور کہیں دوستوں میں بھی بیٹھے تو کوئی خوف نہیں ہے اگر نماز پڑھنے والا ہے تو. کیونکہ نماز ایک حصار ہے برائیوں سے روکنے والا، جس طرح سے یہ واٹر پروف ہوتا ہے کہ پہن لے تو پھر پانی میں آدمی بھیگے تو بھیگتا نہیں ہے، کیونکہ واٹر پروف پہن رکھا ہے. نماز اگر پڑھ رہا ہے انسان تو وہ ساری برائیوں سے دور ہے. اس وجہ سے لوگ نماز سے خائف ہیں کہ یہ نماز پھر انسان کو مقصدوں کا رخ کرنے نہیں دیتی. دنیا میں عبادت گزار بہت ہیں لیکن ان کی عبادتیں قتل سے نہیں روک رہی ہیں. برما میں قتل عام ہو رہا یا نہیں ہو رہا، کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو عبادت گزار ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں لیکن نماز کی صورت میں عبادت نہیں کر رہے ہیں. عبادتیں مختلف شکل کی ہیں اور ان کے مختلف اثرات ہیں. روزہ فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، دوسری قوموں پر بھی یہ روزہ واجب قرار دیا گیا تھا، دوسرے ادیان پر بھی روزہ واجب ہے، یہ عبادت واجب ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ مقصد کے بغیر کیا جائے تو پھر وہ روزے رسم بن جائیں گے. نہ صرف کہ عزاداری رسم ہے، نمازیں، اذان، روزے سب رسم بن جائیں گے. کہ رسم نبھا رہے ہیں ماہ رمضان میں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سوسائٹی میں رہنا ہے تو روزہ رکھنا ہی ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون. اگر اس مقصد کو پایا نہ جائے روزے میں تو پھر روزے کی روح ختم ہو گئی. حج کیوں؟ کیوں حج کیوں؟ کیوں حج کیا جائے؟ اتنا پیسہ، اتنی دولت سب خرچ کیا جائے، کیوں حج کیوں؟ کیا کرتے ہیں لوگ حج پہ جا کے؟ حج کرنے سے بہتر عمرہ کر لیا جائے سکون سے، تنہائی میں، نہ منا میں کوئی ملے گا، نہ عرفات میں کوئی ملے گا. عرفات میں جا کے ایک دن نہیں، دس دن بیٹھی آپ. حج کے دوران کیوں بیٹھے ہے نا؟ یہ کیوں حج کیوں؟ عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے، حج کیوں؟ لیشہدو منافع لہم. حج پہ جاؤ، کیوں جاؤ؟ تو اس کا اللہ نے کہا مادی اور مانوی دونوں. لیشہدو منافع، زندگی میں ایک مرتبہ وہ چیز مل جاتی ہے کہ زندگی بھر وہ سرمایہ ختم نہیں ہوتا، اس حقیقت کا نام ہے حج. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے کہ ان عبادات کی علت بیان کی جائے، لیکن صرف ایک بات کو شاہد کے طور پر پیش کرنا ہے تاکہ آپ کے اذہان قریب آ جائیں، اس مطلب کے قریب آ جائیں کہ جس مطلب کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مقصد عزاداری، ہدف عزاداری، جس کے لیے یہ ساری قربانیاں ہمیں برداشت ہے، یہ جلوس نکالنا ضروری ہے، تاکہ اگرچہ کہ اس جلوس کے نتیجے میں ہمارے بچے شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اگر اس ہدف کو ہم نہ پائیں، اس ہدف کو مد نظر نہ رکھیں، تو جلوس نکالنے پر دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہیں روکے گا. آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے نکالیے جلوس، کوئی نہیں روکنے والا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ محرم کے جلوس میں اتنی گولیاں نہیں چلی جتنی گولیاں کچھ کے جلوس میں چلی ہیں؟ کچھ کے جلوس میں چلی ہیں، محرم کے جلوس میں اتنی گولیاں نہیں چلی ہیں، اتنی قربانیاں ہم شیعوں نے نہیں دی ہیں جتنی قربانیاں ہم شیعوں نے خود کے جلوس میں دی ہیں. شیخ زکزکی اس وقت جو قید میں ہیں اور ان کے جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ محرم کے جلوس میں اتفاق سے نہیں ہوئے، جبکہ محرم کا جلوس وہ کئی سال سے نکال رہے ہیں. آیت اللہ زکزکی نائجیریا کی سرزمین پر لاکھوں شیعوں کے درمیان میں ہر مہینہ محرم مناتے ہیں، لیکن کسی بھی محرم میں ان کے بچے نظر نہیں ہوئے ہیں، شہادت کا نذرانہ انہوں نے پیش نہیں کیا ہے، اس لیے کہ دنیا نے محرم کے جلوس کے دوران گولیاں نہیں چلائی ہیں. یعنی اب کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ لمحے فکریہ ہے کہ گولیاں اس وقت کیوں نہیں چلتی ہیں اور خود کے جلوس میں کیوں چلتی ہیں. سوال ہے، یہ سارے سوالات صرف سوالات ہیں، ان کے جوابات ابھی نہیں دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوالات لے کر چلے جائیں تو کل کوئی نہیں آئے گا اور کل قتل کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی کہ دشمن عزا آیا تھا، کہ جس نے عزاداری کی توہین کر دی، جلوس عزا کی توہین کر دی، اور جلوس عزا کے مقابلے میں خود کے جلوس کو انہوں نے بڑھا کے پیش کیا اور عزاداری کے جلوس کو گھٹا کے پیش کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا سمجھے گا؟ گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی تو نکلا نا، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے کہنے کا؟ دیکھیے مقصد یہ ہے کہ قدس کا جلوس، بیت المقدس کا جلوس قبل اول کس کا ہے؟ فلسطین میں کون رہتا ہے؟ اور ان کا ماتم کون کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر مظالم پر احتجاج کون کر رہے ہیں؟ جن کو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں، جن کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم اگر ضروری نہیں سمجھتے تو کرتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی فریضہ ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدس کے جلوس میں جو لوگ آتے ہیں وہ عام شیعہ نہیں ہوتے بلکہ خالص ترین شیعہ ہوتے ہیں، یہ وہ شیعہ ہوتے ہیں کہ جو مقصد کربلا سے واقف ہوتے ہیں، جو خالص کربلائی ہوتے ہیں وہ آپ کو قدس کے جلوس میں ملیں گے. ہر شیعہ نہیں ملے گا، ہر مسلمان نہیں ملے گا. اس کے جلوس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیعہ تو ہوتے ہیں لیکن شیعوں میں خالص ترین شیعہ ہوتے ہیں. ان کو اگر تلاش کرنا ہے آپ کو تو دشمن جانتا ہے یہ نہیں. دیکھیں ہم مقصد عزاداری سے غافل ہیں لیکن دنیا غافل نہیں ہے، دشمن غافل نہیں ہے. دنیا نے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے محرم پہ ریسرچ ہو رہا ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں لوگ، وہ ریسرچ کر کے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ہم ریسرچ کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عزاداری منا رہے ہیں, ہم کو ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم شیعوں سے پوچھا جائے کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں, کہ نہیں معلوم. جب نہیں معلوم ہے تو ریسرچ کریے. کہا ریسرچ ہم کیوں کریں, پھر ریسرچ کون کرے گا؟ جو نہیں کر رہا ہے وہ کرے گا. کر کے ان کو پتا چل جائے گا کہ آخر یہ لوگ محرم کیوں کرتے ہیں. پوچھیں کسی سے کیوں کرتے ہیں تو کہا ہمارے امام نے کہا ہے. کس امام نے کہا ہے؟ تو کہا امام صادق نے کہا ہے. اس کو کلچر کس نے بنایا ہے؟ تو کہا امام صادق نے بنایا ہے. اس کے لیے امام نے کیا اہتمام کیا؟ تو کہا یہ اہتمام کیا کہ جو لوگ بھی حج پر جاتے تھے انہیں نذرانے دے کے کہتے تھے کہ مقام منا میں جانا تو وہاں جو فرصت ملے تو وہاں پر غم حسین منانا, اور لوگوں کو غم حسین کی دعوت دینا, محرم کی دعوت دینا, اور یہ کہنا کہ محرم میں غم حسین منایا جائے, اور ہمیشہ ہر نماز میں کے بعد, ہر تعقیبات میں, ہر وقت صبح شام, صبح شام. ہم لوگ تو کبھی کبھی غم مناتے ہیں, لیکن ہمارے زمانے کا امام جو صاحب عزا ہے وہ صبح بھی غم مناتا ہے, شام میں بھی غم مناتا ہے. صبح ہوتی ہے غم حسین کے ساتھ, شام ہوتی ہے غم حسین کے ساتھ. تو ان کی صبح و شام غم حسین ہے, تو کیوں ہے, کیوں ہے, کیوں امام زمانہ اتنا روتے ہیں؟ کیوں امام صادق نے کہا, ایک خیمہ نصب کرتے تھے امام صادق منا میں, اور سب کو بلا کر غم حسین, غم حسین کو تحریک بنا کے چھوڑ دیا. کیوں یہ تحریک چلائی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر نمازوں کا جذبہ ختم ہو جائے, لوگ محرم کریں اور محرم کرنے کے نتیجے میں روزہ رکھنا چھوڑ دیں, حج کرنا چھوڑ دیں, زکات دینا چھوڑ دیں, دین سے دور ہو جائیں. اس لیے یہ رکھا گیا ہے, یا اس کے قیام کے لیے, دین کی بقا کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تحریک چلاؤ بے دینوں کے خلاف, تاکہ نماز کا ماحول وجود میں آ سکے, تاکہ عبادتوں کے لیے فرصت مل سکے, اور وہ ماحول وجود میں لایا جائے. وہ ماحول کیسے وجود میں لایا جاتا ہے؟ جہاں آسانی سے عبادتیں کی جا سکتی ہوں. تو جب تک عزاداری باقی رہے گی دین باقی رہے گا, اور جب عزاداری ختم ہو جائے گی تو دین ختم, یعنی دین کی بقا کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے. لیکن یہ مجمل جملہ ہے, اس کی وضاحت انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کی مجلسوں میں ہر روز کیا جائے گا, تاکہ آخر ہم یہ نقطے تک پہنچ سکیں اور یہ جان سکیں کہ یہ عزاداری کتنی قیمتی ہے, کس وجہ سے قیمتی ہے, کیوں اتنا اس پر اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا, اس کی روح کیا ہے. وہ روح اگر دریافت ہو گئی تو پھر ہماری عزاداری کو ایک مقصد مل جائے گا, ایک ہدف مل جائے گا, اور اس ہدف کو لے کے ہم پوری زندگی آگے بڑھیں گے. ایک نسل ناکام ہو جائے تو اس ہدف کو دوسری نسل کے حوالے کریں گے, دوسری نسل ناکام ہو جائے تو تیسری نسل کے حوالے کریں گے. اس طرح سے نسل بادہ نسل یہ پیغام پہنچتا رہے گا. ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا ہر ملت کے لیے, ہر ملک کے انسانوں کے لیے, ہر جگہ کے انسانوں کے لیے, چاہے وہ افریقہ میں رہتے ہوں کہ آسیا میں رہتے ہوں کہ یورپ میں رہتے ہوں کہ امریکہ میں رہتے ہوں, ہر ملت کے لیے ایک دن ضرور آئے گا جس دن وہ ملت اس محرم کے نتیجے میں کامیاب ہو جائے گی, اور کامیاب ہونے کے بعد اس کا رہنما یہ اعلان کرے گا, عزیزان گرامی, کہ ماں ہر چداریم از محرم و سفر است. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے ہے. محرم و سفر است کے اسلام را زندہ نگہ داشتے است, کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. محرم و سفر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, دعاؤں کا کلچر اگر ہمارے پاس ہے, اعتکاف اگر ہمارے پاس ہے, دعائے ندبہ ہمارے پاس ہے, دعائے کمیل ہمارے پاس ہے, صحیفہ سجادہ ارشادیہ ہمارے پاس ہے، نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، مسجدیں ہمارے پاس ہے، عبادت گاہیں ہمارے پاس ہے، روزے ہمارے پاس ہے، حج و زکات ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اگر ہے تو محرم کی وجہ سے ہے۔ ماں ہر چیدارین ہمارے پاس عزت ہے، افتخار ہے، اور ہمارے پاس وحدت ہے، ہمارے دلوں میں محبت ہے، تو یہ محبت ہو اور یا یہ عبادت ہو، سب کچھ اگر ہمارے پاس ہے، ہمارے دامن میں جتنی عزت ہے، جتنا ہمارے پاس جو کچھ بھی وقار ہے، وہ سب کا سب محرم کی دین۔ یہ ہماری آزادیاں، یہ ہماری حریت، یہ سب کچھ محرم کی وجہ سے ہے۔ یہ شان، یہ شوکت ہماری، یہ ظلم کے آگے نہ جھکنے کا جذبہ، ظالموں سے نبرد آزمائی کا جذبہ، یہ سارے جذبات کربلا سے ملے، یہ سب محرم کی دین ہے۔ اگر محرم نہ ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محرم در حقیقت روح ہے عبادت کی، وہ مقصد کربلا جو ہے، مقصد عزاداری جو ہے، وہ مقصد عزاداری ساری عبادتوں کی روح معلوم ہوتی ہے، کہ اگر وہ روح نکل جائے جو مقصد عزاداری کی روح ہے، تو پھر پوری عبادتیں رسم بن جائیں گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں معذرت کے ساتھ ناتمام گفتگو کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور اس محرم میں جو چیزیں ہیں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دی جائے، وہ ہے آنسو۔ آنسو عزاداری کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ میں نے کل عرض کیا کہ کسی چاقو اور خنجر سے لے کے ہاتھ کاٹ لوں یہ آسان ہے، سر کے اوپر جو ہے وہ تلوار سے اپنا سر کو دھونا یہ آسان، رونا آسان نہیں ہے، رونا آسان نہیں ہے۔ رونے کے لیے جگر کو موم کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا کیوں کہتے ہیں خون کے آنسو؟ یہ خون کے آنسو کیا ہوتے ہیں؟ امام خون کے آنسو روئے، یہ کون سے آنسو ہے؟ خون کو جو سکھا دے، خون کو سمیٹ کر جو خون آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے، وہ خون کے آنسو ہے۔ جو آنسو خون کی وجہ سے وجود میں آئے، خون ہو کے وجود، کہ دل خون ہو جائے، دل خون ہو جائے، اتنا نڈھال ہو جائے ہمارا دل کہ خون ہو جائے، اور وہ خون آنسوؤں کی صورت میں ٹپکنے لگے، تو وہ خون کے آنسو۔ مگرمچھ کے آنسو اور ہوتے ہیں، اخلاص کے آنسو اور ہوتے ہیں، خون کے آنسو اور ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے امام زین العابدین زندگی بھر روتے رہے، کربلا والوں کا ذکر کر کے روتے رہے۔ کوئی یہ کہے کہ مولا صبر کر لیجئے، ہر غم کے لیے صبر کی تلقین ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں کا اربعین منایا جاتا ہے، 40 دن گریا کیا جاتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے، مت روئیے۔ ہمارے امام 36 سال روتے رہے، اور کسی نے جرات نہیں کی کہ کہیں کہ اب مت روئیے، اس سال مت گریا کریے، اس سال ہم آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ امام نے کہا کہ یہ رونا اس وقت تک رہے گا جب تک کہ مقصد حسین نہ حاصل ہو جائے، مقصد حسین جب تک حاصل نہیں، جس وجہ سے حسین شہید ہوئے، وہ مقصد اگر جب تک حاصل نہ ہو، یا آنکھوں کے آنسو بہتے رہیں گے، وہ ہدف جو ہدف کے لیے امام حسین نے قربانیاں دی تھی عزیزان گرامی، وہ ہدف جب تک کہ نہ مل جائے یہ آنسو بہتے ہی رہیں گے. یہ غم در حقیقت کربلا کا غم نہیں ہے، کربلا سے غم ملا ہے اس لیے تاکہ جو چیز ہم سے چلی گئی وہ اس چیز پہ گریا کرنا ہے، وہ چیز ہے غدیر. رونا اس بات پر ہے کہ ہمارے ہاتھ سے غدیر چلی گئی. آپ بتائیے اگر امام علی کی حکومت ہوتی، بعد رسول اگر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں مدینے کی باغ ڈور ہوتی تو کیا کوئی ظلم مدینے میں ہو سکتا تھا؟ شہزادی کے ایک دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انبار جمع ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا ظلم بعد رسول اولاد رسول پہ ڈھایا جا سکتا تھا؟ یہ ظلم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا. یہ بات واضح نہیں ہے لیکن مجمل یہی ہے کہ مدینہ دو مرتبہ رویا ہے. کہتے اس شدت کے ساتھ مدینے میں کبھی آہ و فغاں نہیں دیکھی گئی. دو بار مدینہ غم سے نڈھال ہوا ہے، وہ دو مرتبہ. ایک مرتبہ اس وقت غم سے نڈھال ہوا پورا مدینہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا، اور ایک وہ موقع تھا جب فرزند فاطمہ مدینہ چھوڑ رہا تھا، جتنے مدینے والے تھے سب مل کے گریا کیے، سارے مسلمان مل کر روئے اس لیے کہ فرزند فاطمہ رونق مدینہ جا رہا ہے، فرزند رسول مدینہ چھوڑ رہے، حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے حسین مدینہ نہیں چھوڑ رہے، قبر رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں. مدینہ اس لیے عزیز نہیں ہے کہ مدینہ وطن ہے، مدینہ اس لیے عزیز ہے کہ اس وطن میں رسول اللہ کی مزار ہے. مدینہ دل سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. حسین مدینہ کی سرزمین چھوڑ سکتے ہیں لیکن قبر رسول کی یاد نہیں چھوڑ سکتے. امام حسن مصطفیٰ جو قبر رسول سے لپٹ گئے اور مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے، جب بھی کوئی زائر قبر رسول کی زیارت کے لیے آتا تو مدینے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور زائر رسول سے کہتے پہلے میرے گھر آ کے آنا، تم میرے مہمان ہو، تم زائر قبر رسول نہیں، تم میرے مہمان ہو. یہ اہتمام کرتے تھے امام حسن. فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ مدینہ چھوڑ کے نہیں گئی. کیوں مدینہ چھوڑ کر نہیں گئی؟ اس لیے جبکہ اس مدینے میں ان کی قبر کا نشان بھی محفوظ نہیں رہنے والا، اس کے باوجود بھی مدینہ عزیز ہے. کیوں مدینہ عزیز ہے؟ مدینے کے علاوہ اگر فاطمہ زہرا کسی اور شہر میں دفن ہو گئی ہوتی تو وہاں کے لوگ ان کی قبر کے نشان کو مٹنے نہ دیتے، لیکن یہی مدینے والے تھے. لیکن ہاں، فاطمہ زہرا نے اپنا مزار اس لیے بنایا تھا تاکہ رسول اللہ سے دور نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں امام رضا کو غریب الغربا، اس لیے کہ مدینے سے دور ہو گئے، سرزمین عرب سے دور ہو گئے، قبیلہ و قوم سے دور ہو گئے. ہاں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ قبر رسول سے جدا ہو رہے ہیں، قبر فاطمہ زہرا سے جدا ہو رہے ہیں، قبر حسن مجتبیٰ سے دور ہو رہے ہیں. چنانچہ مدینے سے جب نکلنے کا وقت آیا تو قبر رسول پہ بیٹھ کے روئے، اتنا روئے حسین، اتنا روئے حسین، قبر مصطفیٰ کو لپٹ کر اتنا روئے کہ امام حسین علیہ السلام کو نیند لگ جاتی ہے روتے روتے، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی آواز سنتے ہیں کہ اے اے حسین میں تمہارے ساتھ ہوں میرے لال میرے لال, اس وقت تمہارا نکلنا ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام الہام پاتے ہیں قبر رسول سے, اس سکون کے ساتھ نکلتے ہیں کہ مصطفیٰ مجھ سے راضی ہے, اللہ مجھ سے راضی ہے. جاتے ہیں قبر فاطمہ زہرا پہ, کہتے ہیں اماں حسین جا رہا ہے جس کو تم نے چکی پیس کے پالا تھا, تمہارا سب سے چھوٹا بیٹا تم اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. مدینے سے حسین ایسے مدینے سے جا رہے تھے جیسے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ مدینے والے جو رخصت کر رہے تھے اسی نیت کے ساتھ رخصت کر رہے تھے, اس لیے ہر گھر سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئی کہ فرزند فاطمہ جا رہے ہیں تو اب واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. یہی وجہ ہے یہ کہتے تھے آپ اگر جا رہے ہیں, آپ اگر جا رہے ہیں تو علی اصغر کو لے کے کیوں جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں تو چند ماہ چند دن کے بچے کو لے کے کیوں جا رہے ہیں, آپ اگر جا رہے ہیں تو بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں, یہ بچے لے کر کیوں جا رہے ہیں, خواتین کو لے کے. دنیا میں ہم نے کوئی جنگ ایسی نہیں دیکھی کہ جس جنگ میں اپنے خانوادے کو لے کر کوئی جا رہا ہو. آخر یہ جنگ کون سی ہے؟ آپ نہیں جا جانتے کہ آپ سب شہید ہو جائیں گے اور شہادت کے لیے کہ اپنے بچے ہی ملے آپ کو. سب نصیحت یہی کر رہے تھے, خاندان والے قریب آئے, قبیلے والے قریب آئے, دوست احباب قریب آئے, اور سگے بھائی قریب آئے, باپ کے بیٹے قریب آئے, سب نے آ کے یہی کہا مولا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی, آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ کیا نہیں جانتے ہیں کہ مدینے سے باہر دشمن آپ کو گھیر لیں گے؟ آپ مدینے میں محفوظ ہیں, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مدینے میں ہونے دیجئے, مدینے میں ہونے دیجئے. جانثار موجود ہے, خاکسار موجود ہے, آپ پر فدائی موجود ہے, آپ کے جانثار موجود ہے. ہم مدینے کو آپ کے لیے جائے امن بنا دیں گے. لیکن امام حسین نے کہا نہیں, میں مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف جا رہا ہوں, اس میں کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ تو اب کسی نے اعتراض نہیں کیا, ٹھیک ہے کہ آپ مکہ چلے جائیے. لیکن 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا. آخر حسین کہاں جانا چاہتے ہیں, کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکا. جس طرح سے مناسک حج کے لیے سوال ہے کہ یہ کیوں کیا جائے, اسی طرح سے کربلا ختم پہ سوال کر رہی ہے کہ یہ کیوں کیا جائے, مکہ کیوں چھوڑا جائے, جنگل کیوں بسایا جائے, اور سرزمین کربلا پہ کیوں ورود ہو, فرات کے کنارے خیمے کیوں لگائے جائیں. سوال یہی ہے کہ پھر خیمے اٹھائے کیوں جا رہے ہیں. یہی سوالات کے درمیان حسین ابن علی نے اپنا سفر طے کیا. کل میں نے عرض کیا کہ آخر مدینے سے جب چلے تھے تو کاروان سالم تھا, بچے سالم تھے, لیکن یہی کاروان جب اس مدینے میں واپس لوٹ کر آیا تو اب حسین ساتھ نہیں تھے, علی اکبر ساتھ نہیں تھے, قاسم و اون محمد نہ تھے, زینب و کلثوم کا مرثیہ تھا کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا, ہم چلے تھے تو سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا, گودیاں آباد تھی, اب ایسے آئے ہیں کہ نہ گودیوں میں بچے رہے, نہ سروں پہ وارثوں کا سایہ رہا, نہ حسین واپس آئے, نہ علی اکبر واپس آئے, نہ عباس نامدار واپس آئے, تو سارا لشکر کربلا میں خون اور اس خون کے درمیان میں آرام کرتے ہوئے چھوڑ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. الہی و سیدی و مولایا, پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و سال میں شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر زیرین کی